الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کرواتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو. اس کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لیں گے، تم سے محبت کرنے لگیں گے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی اللہ سے محبت کرے، اور یہ سنت کی اتباع اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں بندے سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے جو بندہ متبع سنت ہو. تو فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. اور جس سے محبت ہوتی ہے، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خامیاں بھی، اس کی خامیوں سے آدمی نگاہ چرا لیتا ہے، خوبیوں کو دیکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو خامیاں خوبیاں بن کر نظر آتی ہیں، اس کی خامیاں بھی خوبیاں ہی نظر آتی ہیں. خوبیاں تو ہیں ہی خوبیاں، خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، کیوں؟ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ اتباع سنت کرنے لگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نصیب ہو جائے اس کو، تو اللہ کو محبت ہو جاتی ہے بندے سے. اور جب محبت ہو جاتی ہے تو جب دنیا والے ایسا کرتے ہیں کہ اس کی کوتاہیاں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کے بعد متبع سنت آدمی سے گناہ بھی ہو جائے تو اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. متبع سنت آدمی ہو، اس سے گناہ بھی ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اللہ سنت پر چلنے سے محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ محبوب بن جائے وہ دائرہ محبوبیت سے پھر نکلتا نہیں ہے کبھی بھی. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے بناتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے نہیں، دائرہ محبوبیت سے. جیسے وہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں حضرت مصطفیٰ بھی شامل ہو گئے اپنی سادگی کی وجہ سے. حضرت عائشہ کے خالہ زاد بھائی، سبھی خالہ زاد بھائی اور شامل ہو گئے. لیکن چونکہ اصحاب بدر میں سے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت کم، جب سامان کی ضرورت تھی، نقری کی ضرورت تھی، بہت کم لوگ تھے، 313 مجاہدین تھے بس، ان میں تو ایک حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اسی وقت حاصل ہو گئی بدر میں شرکت کی وجہ سے. تو جب بعد میں غلطی ہوئی، سادگی کی وجہ سے حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے، تو ان کی سفارش نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی اللہ تعالیٰ نے کہ ابو بکر معاف کر دو، تمہاری بیٹی پر اگر الزام لگایا ہے تو معاف کر دو، اس کے بدلے میں ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو اپنے رشتے دار کو. اس کے بدلے میں اللہ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ معلوم ہوا کہ ایک ضرورت کے وقت میں, مشکل وقت میں انہوں نے بدر میں شرکت کی, اللہ کی معبودیت حاصل ہوئی, اور بعد میں غلطی بھی ہوئی تو اللہ نے سفارش کی کہ اے ابوبکر معاف کر دو ان کو, غلطی سے درگزر کرو. یہی معاملہ اتباع سنت کا ہے. جو متبع سنت ہو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, محبوب بننے کے بعد اس کی غلطیوں سے درگزر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اور یہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے سچی محبت یہ ہے. سچی محبت کیا ہے؟ جو متبع سنت ہوگا وہ سچا عاشق ہے اللہ تعالیٰ سے. جو جتنا متبع سنت ہو وہ اتنا ہی بڑا عاشق ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ولایت کی علامت بھی یہی ہے کہ ولی کون ہے اور کون نہیں ہے, اس کی پہچان کیسے ہو. تو ولایت تابع ہے نبوت کے, لہذا جو جتنا سنت کے راستے پر ہوگا, نبوت کے راستے پر ہوگا, سنت کے راستے پر ہوگا, وہ اتنا ہی بڑا ولی ہے. اور جو سنت سے ہٹ کر ہے, بس سمجھ لیجیے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. سنت کی اتباع جس میں نہیں ہو ولی نہیں ہے. وہ بھوت ہو سکتا ہے بھوت, مگر ولی نہیں ہو سکتا. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع طبیعہ, جو گائے کا بچہ یا بھینس کا بچہ, جو جانور کا بچہ ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, پیچھے پیچھے, اس کو طبیعہ دونوں کہا جاتا ہے. یہ اسی سے مشتق ہے, بالکل پیچھے پیچھے چلو, میری اتباع کرو. جیسے گائے کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے, بکری کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے, اس کی اتباع کرتا ہے. وہاں جہاں بیٹھ گئی تو وہاں بیٹھ گیا, چلنا شروع کیا تو چلنے لگا, دوڑنا شروع کیا اس نے تو یہ بھی دوڑنے لگا. بس یہی اتباع ہے. اب اس میں اگر رکاوٹ آتی ہے, مخالفت آتی ہے, تو یہ بھی علامت ہے سچ اور حق پر ہونے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. تمام انبیاء کے ہم نے مجرمین میں سے دشمن بنائے, مگر وہ کون تھے؟ مجرمین میں سے تھے. آج بھی علامت یہی ہے کہ جو نبوت کے راستے پر ہو اور اس کے مخالفین نہ ہو تو سمجھ لیجیے نبوت کے راستے پہ نہیں ہے. جب انبیاء علیہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, تمام انبیاء کے ہم نے دشمن بنائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وہ اللہ کا ایک انتظام تھا, تقنینی انتظام تھا کہ سارے انبیاء کے دشمن کھڑے کیے اللہ تعالیٰ نے. تو جو نبوت کے راستے پر ہو اور اس کے دشمن نہ ہو, اس کو برا بھلا کہنے والے نہ ہو اور اس کی غیبت کرنے والے لوگ نہ ہو, سمجھ لیجیے نبوت کے راستے پر نہیں. کچھ مخالفین ہونے ضروری ہیں. تو مخالفت تو ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, قاصد بن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا. تو ان کی جو صحبن تھی وہ نصف صاف تک تھی. نصف صاف کہتے ہیں یعنی آدھی پنڈلی تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لباس اوپر اٹھاتے تھے سپنوں سے, یہ سنت ہے. تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی اس وقت حالت کفر میں تھے, ان سے یہ کہا کہ یہ لوگ یہاں پر تو رواج یہ ہے کہ جو جتنا جس کا پاجامہ نیچے ہو یہاں تک کہ زمین پر گھسٹ رہا ہو اتنی عزت اس کی ہوتی ہے. تو آپ مذاکرات کے لیے آئے ہیں مسلمانوں کی طرف سے, اور اگر آپ یہ اس طرح ہوئے میں جائیں گے کہ آپ کی جو سہبند ہے وہ نچلے صاف تک ہے, آدھی پیڑھیوں تک اوپر اٹھی ہوئی ہے, یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ آپ کی عزت نہیں رہے گی. انہوں نے کہا رہنے دو, میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے, میں ایسے ہی رہوں گا. یہ مذاکرات کریں نہ کریں, میری عزت کریں نہ کریں, میں اپنی حیات میں اور اپنے حلیے میں کوئی فرق نہیں لاؤں گا. میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے. یہ ہے محبت, کسی موقع پر اس کو چھوڑا نہیں. اور مکہ والوں نے کہا عثمان حرم موجود ہے, طواف کر لو. انہوں نے کہا تم نے میرے محبوب کو یہاں نہیں آنے دیا, وہاں آنے سے روک دیا, وہ راستے میں رکے ہوئے ہیں, میں ان کے بغیر کیسے طواف کر لوں؟ اپنے محبوب کے بغیر, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہی چیز تھی جس نے ان مشرکین کو بھی متاثر کیا کہ یہ عجیب مخلوق ہے, عجیب لوگ ہیں. ایک ایک چیز کی صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ گھر مسجد نبوی سے دور بنا لیا. تو ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی, کیونکہ روز نہیں آ سکتے تھے, گھر دور تھا, تو ان سے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں تم مجھے بتایا کرو, جو ارشاد فرمائیں تم مجھے آ کر بتایا کرو, جس دن میں نہ جاؤں, اور جس دن میں جاؤں گا اس دن میں تمہیں آ کر بتاؤں گا. تو انہوں نے باری باندھ لی آپس میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان صحابی نے باری باندھ لی. ایک دن یہ جاتے تھے, ایک دن وہ جاتے تھے, کیونکہ دونوں کا گھر دور تھا مسجد نبوی سے. جس دن کی باتیں, جو باتیں ہوتی تھیں, وہ دونوں ایک دوسرے کو آ کر بتاتے تھے کہ آج حضور نے یہ ارشاد فرمایا, تاکہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے, کوئی طریقہ چھوٹ نہ جائے, کوئی حکم اس پر عمل کرنے سے ہم محروم نہ رہ جائیں. یہ حرص تھی, یہ بھی ایک قسم کی لالچ ہے. لالچ تو اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھی ہے, مگر اس کا رخ اگر دین کی طرف ہو جائے تو وہ فائدہ مند ہے, اور دنیا کی طرف ہو جائے تو یہی لالچ نقصان کی چیز بن جاتی ہے. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. خواجہ صاحب نے عجیب شعر کہا ہے, سن کہتی ہے کیا آیت قل فاتبعونی, محبوب خدا تابع فرمان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ دیکھو یہ قل فاتبعونی والی آیت جو ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ آیت یہ پیغام دیتی ہے کہ محبوب خدا تابع فرمان محمد, اگر جو اللہ کا محبوب بننا چاہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا تابع بن جائے, آپ کے راستے کا تابع بن جائے, جس راستے پر آپ چلیں اس راستے پر چلیں. اور ہر سنت میں تین چیزیں جمع ہیں, ہر سنت اکمل ہے, اصحل ہے, اجمل ہے. ہر سنت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکمل ہے, یعنی مکمل ترین ہے. پانی پینے کا جو آپ کا طریقہ ہے, اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا, اس سے زیادہ مکمل طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور جس طریقے پر آپ نے پانی پیا ہے, اصحل اکمل, ایک تو مکمل ترین اور ایک ہے اصحل. یہ خاصیت بھی ہے سنت میں کہ آسان ترین, اصحل کے معنی آسان ترین, کہ پانی پینے کا جو طریقہ حضور نے تعلیم فرمایا, اس سے آسان ترین طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک ہے گھٹ گھٹ کر کے پانی پی لینا, اس میں حلق میں اٹکنے کا بھی امکان رہتا ہے, سانس کا وہ نظام متاثر ہو جائے, سانس پھول جائے یا سانس کی نالی میں پانی چلا جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تین سانسوں میں, کم از کم تین سانسوں میں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ تین ہی سانسوں میں پینا ہے, کم سے کم تین سانس ہیں, اور اگر تین سانس سے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی سنت کے مطابق ہی ہے, خلاف نہیں ہے. بعض اوقات پانی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ تین سانس میں نہیں پیا جاتا, تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ تین سانسوں سے زیادہ میں پیا تو یہ خلاف سنت ہو گیا, خلاف سنت نہیں ہے. کم سے کم تین سانس میں, اور اگر تھوڑا سا پانی ہو تو اس کو دو سانس میں پیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پانی لایا گیا, پانی تھوڑا سا تھا, اس کو دو سانس میں پیا. اگر اس کو تین سانس میں کیا جاتا تو مزہ نہ آتا پانی پینے. تو اصحل ترین ہے, یعنی آسان ترین ہے ہر سنت. اور اجمل, تیسری خاصیت ہر سنت میں یہ ہے کہ وہ اجمل ہے, یعنی خوبصورت ترین ہے. ہر سنت میں انتہائی خوبصورتی ہے. یہ تین خاصیتیں ہر سنت میں موجود ہیں, مکمل ترین ہے, آسان ترین ہے اور خوبصورت ترین ہے. بتائیے بیٹھ کے زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا ایک ہے, میزوں کا انتظام کیا جائے, ٹیبلوں کا انتظام کیا جائے, چمچوں کا انتظام کیا جائے. وہ ایک صاحب گئے امریکہ, انہوں نے آ کر بتایا, کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے تاجروں سے میٹنگ تھی, ہاتھ سے کھانا کھا رہے, کانٹوں وغیرہ کو چھوڑ دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے, کانٹوں کو آپ نے چھوڑ دیا, چمچوں کو چھوڑ دیا. کہنے لگے ہمارے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ انگلیوں سے کھانا کھاتے وقت انگلیوں سے پلازما خارج ہوتا ہے, وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے, ویسے نظر نہیں آ سکتا. اور وہ جب نیوالوں پر اور خوراک کے ذرات سے وہ لگتا ہے اور حلق کے راستے سے پیٹ میں جاتا ہے, انگلیوں سے لگ کر وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں گیا, وہ انگلیوں سے خارج ہوتا ہے, تو وہ ہضم کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے. لہذا ہم نے اس وقت سے جب سے یہ تحقیق سامنے آئی ہے ہم نے چھوڑ دیا چمچوں سے کھانا اور کانٹوں کا استعمال چھوڑ دیا. وہ بات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی, اور پھر کھانے کے بعد ہاتھ چاٹنا, انہوں نے یہی کہا کہ یہ کھانے کے بعد ہاتھ چاٹے, انہوں نے کہنے لگے یہ پلازما خارج ہوتا ہے, وہ اندر جاتا ہے, وہ جسم وہ ہاضمے کے لیے مفید ہوتا ہے, ہم نے چھوڑ دیا چمچوں اور کانٹوں کا استعمال, ہم نے چھوڑ دیا. ہر سنت اکمل ترین اکمل ہے, اسحل ہے, اجمل ہے. کتنا خرچہ آئے گا کانٹوں میں, کانٹے خریدے جائیں, چمچے خریدے جائیں, اور پھر میز اور کرسیاں خریدی جائیں, بہت بڑا خرچہ ہے. زمین پہ بیٹھا کھانا کھا لیا بس, صحیح, کوئی خرچہ نہیں. تو آسان ترین, اکمل ترین, آسان اکمل, اجمل اور اسحل. حکیم سعید مرحوم ہمدرد والے جو تھے انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ یہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں نماز کے وقت, نماز ختم کرتے وقت جو سلام پھیرا جاتا ہے دونوں طرف, حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے, اب تو سلام پھیرنے کا بھی طریقہ سنت, سلام پھیرتے ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں, تو سلام پھیر پہلے یہاں تک سر لے گئے, اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, پہلے السلام کا لفظ یہاں تک, السلام کا جب مین پورا ہو جائے پھر یہاں سے حرکت کرنی چاہیے, اور پھر یہاں تک آ کر پورا ہو جائے سلام, پھر چہرے کو سامنے لانا چاہیے, یہ کیا, اور یہ بالکل ایسے, یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. چہرے کو سامنے لائیے پھر لیجیے اس طرف کو, دوسری طرف کو, یہ طریقہ ہے. اور پھر وہی السلام, پھر نیند جب ادا ہو جائے, جب ہونٹ مل جائے نیند کو ادا کرتے رہو, پھر حرکت شروع ہونی چاہیے اس طرف, یہ طریقہ ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں جب آپ سلام پھیرتے تھے تو آپ کے چہرے کی سفیدی پیچھے نظر آتی تھی, اس کا مطلب کیا ہوا کہ گال پیچھے والے کو نظر آ جائے اس طرح سلام پھیرا جائے, یعنی بالکل ذرا سا نیم گردن پھیری, یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے. تو حکیم سعید مرحوم نے بتایا کہ بالکل سنت کے مطابق اگر سلام پھیرا جائے, یعنی مونڈوں کو دیکھا جائے اس طرح, اور طریقہ یہی ہے کہ مونڈوں پر نظر آ جائے تو یہ گال خود بخود پیچھے والے کو نظر آ جائے گا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کے گالوں کی سفیدی دیکھتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چمک رکھی تھی سفیدی اور نور رکھا تھا, وہ نور ہمیں پیچھے تک روشنی نظر آتی تھی پھوٹتی ہوئی جب آپ سلام پھیرتے تھے. تو انہوں نے بتایا حکیم سعید مرحوم نے کہ سنت کے مطابق اگر سلام پھیرا جائے تو دل کی قلب کے لیے اس سے بہتر ایکسرسائز اور ورزش اور کوئی نہیں ہے, انتہائی فائدہ اور قوت پہنچتی ہے دل کو ہمارے. اور یہ تو خود وہ وہاں کے لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ انسان بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, چل رہا ہے, اس کا دل پمپ کرتا ہے خون کو, یہ پمپ کرنا خون کو تو یہ کہاں تک کرے گا, دل دماغ اوپر ہے اور یہ جو جسم کا حصہ ہے یہ اوپر والا جو حصہ ہے, چہرہ اوپر ہے, یہاں پر وہ اتنا خون پمپ نہیں کر پاتا. تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں جسم کے اس حصے پر, دماغ تک, چہرے تک خون آرام سے پہنچ جائے. تو انہوں نے کہا یہ نماز کے اندر جو سجدہ کیا جاتا ہے, رکوع کیا جاتا ہے, تو اس میں دل اوپر ہو جاتا ہے اور یہ دماغ اور چہرہ نیچے آ جاتے ہیں, تو دل کے لیے خون یہاں پر پمپ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نمازی جو ہوتا ہے اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے,
سارا خون وہ یہاں پمپ کر دیتا ہے نورانیت کے ساتھ، کیونکہ تجزیہ بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نماز میں اللہ کے سامنے ہے، نورانیت کے ساتھ خون میں بھی نورانیت آ جاتی ہے، اس کے چہرے پر عجیب رونق ہوتی ہے جو نمازی ہو، یہی ہے. تو آج ان چیزوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پہلے وہ سرکہ سرکے کے بارے میں فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے سرکہ استعمال کرنا، فرمایا سرکہ بہترین مالن ہے. ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، کھانے کو پوچھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا سوائے سرکے کے، فرمایا سرکہ لے آؤ، سرکہ بہترین پالن ہے. یہ نہیں کہا ارے کیسی بات ہے آج کھانا ہی نہیں ہے گھر میں، وہ ہی ناشکری کا لفظ نہیں نکالا، فرمایا لاؤ بھائی سرکہ ہی لے آؤ، سرکہ بہترین پالن ہے. سرکے کا استعمال بھی سنت ہے، تو آج تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ سرکہ ہضم نظام ہضم میں انتہائی مفید چیز ہے. ایک صاحب تبلیغی جماعت میں گئے فرانس، تو ایک آدمی ان کو کھڑے ہو کر، وہ فرانسیسی ان کو کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، انہوں نے وضو کیا وہ دیکھتا رہا، تو وہ کہنے لگے پتہ نہیں کیا بات ہے دیکھ رہا ہے غور سے. پھر جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو سوال بھی اس نے عجیب کیا کہ آپ کے ملک میں آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں، جماعت کے اندر آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں. تو اس نے کہا آپ کے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں کہ کتنے پاگل خانے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ پاگل خانے بہت ہیں یا کم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بہت زیادہ نہیں ہے کم ہیں. ایک تحقیق آئی تھی صرف نیو یارک میں، صرف نیو یارک کے اندر 100 پاگل خانے کی چھاپے ہیں، 100 پاگل خانے کی 100 چھاپے ہیں. یہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کم ہے، اتنے زیادہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں پاگل خانے میں سرجن ہوں، پاگلوں کا سرجن ہوں میں. تو تحقیق ہماری یہ ہے کہ پاگل پن کی جو اسباب ہیں اور وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، ان میں ہم تحقیق کر رہے تھے. تو ایک بات یہ سامنے آئی کہ یہ جو یہاں گردن سے جو دماغ کی رگیں گزرتی ہیں اور دماغ تک پہنچتی ہیں وہ سوج جاتی ہیں بعض اوقات، اور تحقیق ہماری یہ سامنے آئی کہ دن میں کم سے کم 4 مرتبہ ان کو تر کرنا چاہیے، گولا کرنا چاہیے. تو تم نے جو یہ جو وضو کیا ہے یا جو تم نے عمل کیا ہے اس میں تم نے یہاں گردن پر بھی ہاتھ رکھا، تو اس لیے میں نے یہ پوچھا کہ تم نے اس کو تر کیا. اور ہماری تحقیق یہی ہے کہ یہاں کی اگر ان کو تر نہ کیا جائے، کم از کم 4 مرتبہ ان کو تر کرنا ضروری ہے، اگر ایسا نہ ہو تو پاگل پن کا خطرہ ہے. ایک وقت آ کر بعد میں وہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی مسلسل اگر تر نہ کرے اور گیلا نہ کرے. اور تم نے یہ مسا کرتے وقت کیا ہے، لہذا یہ عجیب یہ تمہاری یہ ایکسرسائز ہے، یہ تو بہت متاثر ہوا ہو. تو آج وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ان کو، ان چیزوں کا یہ کتنی قیمتی چیزیں. ڈراؤنے خواب کے بارے میں ایک تحقیق ہوئی کہ ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں، تو وہ اس میں معلوم ہوا کہ انسان الٹی کروٹ پہ سوتا ہے، تو جب الٹی کروٹ پر سوئے تو ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں. اور اس کے بالعکس اگر سیدھی کروٹ پر سوئے، جو سنت ہے سیدھی کروٹ پر سونا، کم از کم اس وقت نیند کے بعد تو آدمی کو دھیان نہیں رہتا، لیکن جب سونے کی ابتدا کی جائے اس وقت تو پتا ہوتا ہے، اس وقت تو اختیار ہے، لہذا اس وقت سیدھی کروٹ پر سونا چاہیے. ایسا کرنے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے. ہمیں قدر نہیں ہے آج وہ یہ ان تحقیقات پر کر رہے تو ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیزیں. دفنوں سے پاجامے کو لباس کو اوپر رکھنا، یہ امریکہ میں اس بات پر تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ دفنوں سے پاجامہ جو اوپر رکھے، لباس کو اوپر رکھے، کبھی مجنون اور پاگل نہیں ہوگا. جو عادت بنا کر رکھے بالکل ہمیشہ ٹخنوں سے اپنے لباس کو اوپر رکھے، انشاءاللہ پاگل نہیں ہوگا، جنون اور پاگل پن کا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہوش و حواس اس سے درست رہیں گے. اللہ اکبر. یہ ہیں سنتیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. محبوبیت الگ حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کی، اللہ کی محبوبیت الگ حاصل ہوتی ہے، فوائد الگ، دنیا کے فائدے الگ ہو رہے ہیں، اور روح کا فائدہ الگ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آدمی اللہ کا محبوب بن رہا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک سنت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ہے کہ نماز کی, کہ آپ رکوع سے اٹھ کر جب سجدے میں جاتے تھے تو سیدھے ہو کر جاتے تھے, ایسے بالکل. یعنی بعض لوگ جو جھک کر جاتے ہیں, بالکل جھک جاتے ہیں, جسم اپنا آگے جھکا لیتے ہیں, یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے, یہ دوسرا رکوع ہو جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور بالکل سیدھا ہو کر جاتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بھی سنت ہے, اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اور اگر بڑھاپا ہے یا جوانی ہے مگر بیمار ہے بیچارہ, کوئی مرض ہے, کوئی معذوری ہے, جسم کے کسی عضو میں درد ہے جس کی وجہ سے سیدھا سجدے میں جانا مشکل ہے, تو اس میں رعایت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہے, بیماری کی وجہ سے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن عام حالات میں جبکہ حواس درست ہو, قوت بھی ہو, تو جھک کر نہیں جانا چاہیے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بالکل سیدھا ہو کر جانا چاہیے, جیسے ہم قیام میں ہیں, قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, اسی حالت میں سجدے میں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ سب ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے, پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے, اہل کفر کو بھی ہدایت عطا فرما دیجیے, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ جو اہل تقویٰ ہیں ان کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے. اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم, خصوصی رحم و کرم نازل فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما دیجیے, نیکیوں سے اور سنتوں سے محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا لیجیے. اے اللہ نماز جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجیے. اے اللہ جو متبع سنت نہیں ہے ان کو اتباع سنت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت عظیم نام ہے, بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے, یہ جن کی والدہ کا انتقال ہوا ہے جنہوں نے پرچی بھیجی ہے, اے اللہ ان کی والدہ کی بے انصاف مغفرت فرما دیجیے. قبر کی حشر کی تمام مناظر کو آسان فرما دیجیے, ہم سب کو قبر کی حشر کی آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جنہوں نے پرچے بھیجے ہوں, جنہوں نے نہ بھی بھیجے ہوں, اے اللہ وہ اور ان کی کوئی ضرورت ہو, اے اللہ ان کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے جس کی جو جائز حاجت ہو, اے اللہ آپ جاننے والے ہیں, علیم بذات الصدور ہیں, اے اللہ ہماری ہر جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنا ولی اپنا دوست بنا لیجیے. اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آله واصحابه وآل بیته اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.